الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. محترم دوستو، عزیزو اور بھائیو، آج آپ کے سامنے میں نے سورہ شورا کی لاسٹ 51 آیت تلاوت کی ہے، جس سے ہمارے سامنے ایمان کی حقیقت آئے گی. ایمان جو ہمارے دین کا سب سے اہم رکن ہے، یہ کیا ہے اور اس کے اصل معنی کیا ہے. ایمان امن سے نکلا ہے اور امانت سے نکلا ہے. امن سے مانا جائے تو ایمان کے معنی امن دینے کے ہیں، اور ایمان سے مانا جائے تو اس کے معنی کسی پر اعتماد کرنے کے ہیں. امن و یامن کے معنی ہے ٹرسٹ وردی ہونا، اور ایمان کے معنی ہے کسی پر ٹرسٹ کرنا. ایمان اصل میں کیا ہے؟ اس کائنات کے بارے میں انسان کا ایک تصور کہ یہ کائنات کیا ہے، کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، کیسے بنائی ہے، کب تک کے لیے بنائی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر سینسیبل انسان کے دل میں ان کا خیال آتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کب تک ہوں، مجھے جانا کدھر ہے. یہ چیزیں ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر باشعور انسان، ہر فلسفی ذہن کا آدمی اس کا کوئی نہ کوئی جواب اپنے ذہن میں رکھتا ہے. ان حقائق کے بارے میں تاریخ میں کچھ انتہائی ٹرسٹ وردی لوگوں نے بھی ایک بات ایک دعوے کے ساتھ کہی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور مالک ایک اللہ ہے، اور اس نے یہ کائنات ایسے ہی کھیل میں پیدا نہیں کی، بلکہ اس نے یہ کائنات بامقصد بنائی ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بلا واسطہ یا بلا واسطہ، وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کا بندہ بن جائے. یہ خبر دینے والے جو ہیں یہ انبیاء کہلاتے ہیں. واحد نبیون، اور اس کی جمع ہے انبیاء. نبی کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں دو آراء ہیں کہ یہ نبون سے بنا ہے یا نبون سے بنا ہے. نبون سے مانا جائے تو اس کے معنی ہے اہم خبر دینے والا، اور اگر نبون سے مانا جائے تو یہ بلند مقام پر فائز ہونے والا، اس لیے کہ نبون بلندی کو کہتے ہیں. ان ہستیوں نے جو خبر انسانوں کو دی اس حوالے سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر، اپنا نمائندہ، اپنا پیغام نو انسانی تک پہنچانے والا منتخب کیا ہے، اور ہم اس کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی، بلکہ اس کو، اس کائنات کے مالک اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک وقت معین کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ انسان اس کائنات کا مرکزی نقطہ ہے، مرکزی وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے زندہ کر کے اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا، اسے دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب، اپنے مالک، اپنے آقا کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اس سے اس کی زندگی کے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ اشخاص جو ہیں، یہ انبیاء ہیں یا رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے، اور ان کو ماننا، ان کو اللہ کا رسول ماننا، اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو درست سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہوئی؟ الایمان و تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان انبیاء کرام میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اب ہمارے لیے ایمان کیا ہے؟ ہر اس بات کو سچا ماننا، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے لے کر آئے ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا، کہ اس میں نہ کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس سے کوئی بہتر بات آ سکتی ہے، یہ حرف آخر ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہمیں پہلے سے دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ انبیاء کرام تو دراصل ہمارے اندر جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے اس کو تین مراحل میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے، سنے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اس کو تخلیق کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کی نوک پلک سوار لوں، اس کو ہر اعتبار سے برابر کر لوں، تو جب ہم کہیں گے سدھا پدرا کر لوں، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کہ ایک عمارت کا سٹرکچر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی نوک پلک سواری جاتی ہے، نوک پلک سوارنے میں فنیشنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی لمبا چوڑا کام فنیشنگ میں نہیں ہوتا، اصل کام تو سٹرکچر میں ہوتا ہے، لیکن اسی سٹرکچر میں جہاں کوئی ابھرا ہوا ہو اس کو تراش دینا، اور جہاں کوئی ڈپریشن ہو اس کو فل کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ فنیشنگ ہے۔ اور جب وہی سٹرکچر جس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا ہوتا، جب وہ فنش ہو جاتا ہے تو اس پہ رہنے کو جی چاہتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کے بھی یہ دو مراحل ہیں بڑے نمایاں، جس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو اس کا یہ حیوانی وجود ہے جو تخلیق ہوا ہے۔ تخلیق جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، بنانا، ٹو کریٹ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے تین کام گنوائے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اور جن کاموں پر اللہ تعالیٰ لفظ تخلیق کہتا ہے ان کاموں کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، جس کو غور کر کے ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ اچھا اچھا یہ یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، اور ان میں ایک وقت درکار ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ کام جو ہے وہ انجام پاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تخلیق۔ کچھ کام اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ایکسپریس آرڈر سے ہوتے ہیں، اور سمپلی اللہ تعالیٰ کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، جسے سورہ یاسین کے آخر میں فرمایا گیا انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون،
کہ اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور جھٹ وہ ہو جاتا ہے. ان پر امر کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم تخلیق فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ انسان کا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو 40 دن تک چھوڑ دیا، اور شیطان اس کے اندر گھومتا پھرتا رہا، اس کے سارے ویک پوائنٹس کو تلاش کرتا رہا. اب ان 40 دنوں میں کیا ہوا، انسان کے اس سٹرکچر میں ایک سافٹ چینج آئی. یہ سافٹ میں کمپیوٹر کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر نظر آتا ہے، سافٹ ویئر نظر نہیں آتا، لیکن کمپیوٹر کا سارا فنکشن جو ہے اس کے سافٹ ویئر کے لحاظ سے ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کے لحاظ سے نہیں ہوتا. ہارڈ ویئر کوئی بھی ہو، آپ کا ڈیسک ٹاپ ہو، لیپ ٹاپ ہو، آپ کی نوٹ بک ہو، یا آپ کا آئی فون ہو، اینڈرائڈ فون ہو، تو یہ سب کے سب کمپیوٹرز ہیں. آپ میں جو اس بھی جون سا سافٹ ویئر لوڈ کریں گے وہی کچھ جو ہے آپ کو اس کی ایل سی ڈی پر اسکرین کے اوپر نظر آئے گا. تو انسان ہے تو حیوان، اس میں سارے حیوان کے فنکشن موجود ہیں. جیسے کوئی بھی حیوان کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے، کوئی بھی حیوان پیتا ہے انسان بھی پیتا ہے، کوئی بھی حیوان ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، بدلہ لیتا ہے، انسان بھی لیتا ہے. اور حیوان سب کے سب اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، ریپروڈکشن کرتے ہیں، انسان بھی کرتا ہے. فرق کیا ہے اس میں؟ ایک سافٹ ڈفرنس ہے. وہ سافٹ ڈفرنس کیا ہے کہ اسی ایک جیسے سٹرکچر میں سے باقی حیوانات اپنی ان خواہشات کو جو اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کے لیے ڈالی ہیں اس کے اندر، یعنی کھانا جسم کی توانائی کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے بھوک ڈالی ہے، پینا ایک انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، پانی اس کے بغیر اس کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیاس ڈالی ہے اس کے اندر. پھر اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ جو ہے وہ حیوانات کے اندر رکھا ہے، حیوان انسان کے اندر بھی ہے. اور پھر ریپروڈکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنسی جذبہ سیکس جو ہے وہ حیوانات کے اندر رکھا ہے، انسان کے اندر بھی. فرق کیا ہے کہ جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کا کھانا اس کی دسترس میں ہو تو جانور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، کھاوے کھاوے. جن لوگوں نے بھینس پالی ہے ان کا بڑا سرٹن تجربہ ہے کہ صبح و شام جب وہ توڑی کے اوپر گتاوے کی بالٹی لا کر انڈیلتے ہیں تو بھینس جو ہے وہ اسے روکھا کھانا چاہتی ہے، لیکن اسے پھر ہاتھ سے یا چھڑی سے بار بار تھوڑا سا مار کر اور پھر مکس کرنا پڑتا ہے، تب اس کو کھانے دیا جاتا ہے. یعنی روز کا 2 دفعہ کا تجربہ بھی بھینس کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ اس نے اسے روکھا نہیں کھانا. اسی طرح پیاس کسی جانور کو لگ جائے اور اس کا منہ پانی تک پہنچتا ہو تو جانور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نہ پیے. اسی طرح باقی جذبوں کا معاملہ ہے، انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار رکھا ہے کہ اسے جتنی مرضی بھوک لگی ہو، جب تک وہ خود فیصلہ نہ کرے کوئی چیز اس کے حلق سے نیچے نہیں اتاری جا سکتی. پیاس لگی ہو جتنی مرضی لگی ہو، وہ پیاسا مر جائے گا، لیکن اگر اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے پینے کا تو اسے آپ کو ایک گھونٹ بھرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اسی طرح کتنی خواہش پیدا ہو جائے انسان کے اندر، لیکن انسان وہ فیصلہ خود کرتا ہے. اور ابھی انشاءاللہ 2 ماہ کے بعد ہم پھر رمضان المبارک میں داخل ہوں گے اور ہم پھر تجربہ کریں گے. ذرا غور کیجئے گا اس رمضان میں اپنے آپ پر کہ ہم میں اور حیوان میں کیا فرق ہے. 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، بھوک بھی لگے گی اور پیاس تو خوب لگے گی، اس لیے کہ شدید گرمی ہوگی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم پانی، طرح طرح کی خوراک، طرح طرح کے مشروبات ہونے کے باوجود ہم نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے. بیوی ہمارے پاس موجود ہوگی، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا نہیں کریں گے، حالانکہ خواہش بھی ہے اور اس کے پورا کرنے کے لیے بیوی بھی موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی علامت ہے, اسے ضرور پہچاننا چاہیے. جن لوگوں نے یہ نہیں پہچانا انہیں دین جو ہے وہ مذاق نظر آیا ہے. جس نے یہ سمجھا, ڈارون نے سب سے پہلے روح کا انکار کیا کہ انسان صرف ایک حیوان ہے اور نتھنگ مور دین دیٹ. زیادہ اس نے انسان کی یہ حیثیت بھی نہیں پہچانی کہ یہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے. اور پھر اس کے زیر اثر جتنے بھی سائیکالوجسٹ آئے ہیں, ماہرین نفسیات آئے ہیں, یہ مارکس ہے, فرائیڈ ہے, یہ سب کے سب کیا ہیں, وہ اسی پر اپنی ساری عمارت کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ یہ انسان صرف حیوان ہے. لیکن انسان صرف حیوان نہیں ہے, حیوان کے اندر بھی وہی ساری خواہشات ہوتی ہیں, لیکن حیوان اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا جبکہ انسان اپنے اوپر ایک کنٹرول رکھتا ہے. تو انسان کی یہ حیثیت کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت حدیث ہے چھوٹی سی, انما الدنیا خلقت لکم, اے انسانوں یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی تھی, وانتم خلقتم للآخرہ, اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, جس کا انجام جو ہے وہ آخرت میں ظاہر ہوگا کہ انسان نے اپنا وہ فرض ادا کیا یا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو کام لگایا تھا اپنی بندگی عبادت, وہ اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے. عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے, اللہ کے جو رسول اس دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے انسان کی وہ حیثیت ان کو بتائی کہ تم نہ آپ سے آپ پیدا ہوئے ہو, نہ ہمیشہ سے ہو, نہ ہمیشہ رہو گے. تمہارا ایک خالق و مالک ہے, اس نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک مخصوص وقت کے لیے ایک وجود بخشا ہے. تم ایک دفعہ یہاں سے مر جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اب رسولوں پر اعتماد کرتے ہوئے, کسی فلسفے کی بنیاد پر نہیں, تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے ذرا اس کو آج کی ٹرمز میں بیان کیا ہے, لیکن ایمان میں اصل شے فلسفہ نہیں ہے. اصل شے کیا ہے کہ ایک پیغمبر کو دیکھ کر, اس کا مشاہدہ کر کے ماننا کہ یس تم سچ کہہ رہے ہو اور جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو. اور نبی رسول کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس کا خلاصہ نکال لیجئے. تمام جو پیغمبر آئے ہیں قرآن مجید میں, ان میں سے بہت سے پیغمبروں کا نام بنام ذکر آیا ہے, ان کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرو, اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف بھیجا ہوا, تمہارے لیے بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں, ایک ایسا رسول ہوں جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, اعتماد کیا جا سکتا ہے. فتق اللہ واطیع, بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. میں جو تمہیں سروس پرووائڈ کر رہا ہوں کہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں, تمہیں تمہاری اصل حقیقت بتا رہا ہوں, اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین, بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے, وہ مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا, وہ مجھے اس کا اجر دے گا, وہ مجھے اس کی اجرت عطا کرے گا, میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. رسول کی شخصیت کے اندر یہ جو بے لوسی ہے کہ وہ کس دنیا میں تم سے کسی چیز کا طالب نہیں ہے, خالص تمہیں فیور دینے کے لیے, تمہارے انجام کو سنوارنے کے لیے, تمہاری عاقبت کو سنوارنے کے لیے وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم میری بات کو سنو, اس پر غور کرو اور مجھے دیکھو. اگر تمہارا مجھ پر اعتماد ہوتا ہے تو پھر میری بات کو مان لو. تو میں نے خلاصہ نکالا ہے نا, لیکن یہ خلاصہ کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو پہلے تو 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ سر عام اعلان کریں. پہلے مین ٹو مین دعوت پھیلتی رہی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے دوست ہم جولی تھے, انہوں نے تو پہلے ہی انٹروڈکشن میں مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور پھر انہوں نے مکے کے جو کریم تھی, مکے کے جو اہم ترین لوگ تھے, ان کے سامنے جا کر دعوت رکھی. اور حضرت عثمان, حضرت سعید ابن زید, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو دعوت دیں, ان کو خبردار کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو, اپنے خاندان والوں کو دعوت پہ بلایا اور ان سے اپنا تعارف کروایا. تو آپ کا تایا ابو لہب, بدبخت, اس نے شور مچایا, اتنا شور مچایا کہ بات ہی نہیں کرنے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے کے بعد پھر ایک دعوت کی. اس دفعہ لوگوں نے سن لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ خدا کی قسم تم سب ایک دن مر جاؤ گے, اور پھر اللہ کی قسم ایک دن دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو, اور پھر تم لازمت تمہارا محاسبہ کیا جائے گا تمہارے اعمال کے سلسلے میں جو تم نے کیے ہوں گے, اور یا اس کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی یا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے تمہارا پالا پڑے گا. اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے, حضرت علی کا تعارف ضرور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے سرپرست ولی ابو طالب کے بیٹے تھے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی اور آپ حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہوئے ان کے کہنے پر, اور وہ ان کا کہنا بھی بڑا یادگار کہنا ہے, آپ بڑے محظوظ ہوں گے, جب نکاح مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اٹھ کے جانے لگے. تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے, الہ بیتک, اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک, میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. بینی جاریتک, اور میں آپ کی لونڈی ہوں. تو جب اس گھر میں منتقل ہوئے تو چچا ابو طالب نے پھر اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اب اس کی پرورش کرو. ایک انسان جو ہوتا ہے وہ باہر اپنی شخصیت کا کوئی خول چڑھا کر کچھ اور تعارف کرا سکتا ہے, لیکن جو اس کا امیجیٹ سرکل ہوتا ہے, اس کی بیوی, اس کا جوان بیٹا, اس کا دوست اور اس کا ملازم, وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں, وہ عام طور پر اس کے قائل نہیں ہوا کرتے. باہر کے لوگ عقیدت سے ہاتھ چوم رہے ہوں لیکن بیوی کو کوئی عقیدت نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ انسان کی کمزوریوں سے واقف ہوتی ہے. جوان بیٹا جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ دکھاتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. گھر کا ملازم, وہ بھی رازدان ہوتا ہے, عام طور پر وہ بھی قائل نہیں ہوتا, ملازمت کی مجبوری میں کرتا ہے. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی 4 ہیں, آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا ہے, آپ کے چھوٹے بھائی جو بیٹے کے حیثیت سے ہیں عمر کے لحاظ سے, حضرت علی, اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہیں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے. تو ٹرسٹ, جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر, جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ اسے اب ڈنکے کی چوٹ کہیے, اعلان کیجئے اس کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, یہ صفا مروہ جو ہے یہ اس کی بات کر رہا ہوں, اور مکے کا ایک خاص ٹرینڈ تھا کہ جب بھی کسی نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ کسی اونچے مقام پر چڑھ کر کپڑے پھاڑ دیتا تھا اپنے, یعنی لوگوں کی اٹریکشن لینے کے لیے, اور کہتا تھا واہ صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولگر پہلو تھا وہ نکال دیا, کپڑے نہیں پھاڑے آپ نے, لیکن آپ نے وہ آواز لگائی واہ صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی. تو لوگ سب بھاگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم ضرور مانیں گے, اس لیے کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اب یہ ہے وہ ٹرسٹ جو پہلے آپ نے اسٹیبلش کیا, لوگوں نے مانا کہ ہم بغیر دلیل کے بغیر دیکھے مانیں گے آپ کی بات, اس لیے کہ آپ سچے انسان ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے مالک اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اب مخالفت شروع ہو گئی. ابو لہب جس نے خاندان کی محفل میں پہلے دن بولنے نہیں دیا تھا, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تبن لک یا محمد کہا, جس کا پنجابی میں ترجمہ کروں ٹوٹ پینیا, الحادہ جماعت نا, کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو اس بات کی اجازت دے نہیں سکتی تھی کہ آپ اس کا جواب دیں گے, لہذا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے, تبت یدا ابی لہب و تب, ہاتھ ٹوٹے دونوں ابو لہب کے اور وہ ٹوٹے خود, مرے خود, ٹوٹ پوے آپ. اللہ تعالیٰ بولا اپنے پیغمبر کے سپورٹ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹرسٹ پہلے لوگوں سے منوایا اور پھر انہیں خبر دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے, لیکن انہوں نے آپ کو سچا اور امین کہنے کے باوجود, تسلیم کرنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانی. یعنی یوں سمجھے کہ باقی سب باتوں میں سچے ہو لیکن یہ بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ تھی اصل بات کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, امانت, دیانت پر ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا رسول مانا, وہ ہے دراصل ایمان لانے والے. ہم بھی کون ہیں؟ ہم بھی ایک تاریخی شخصیت جس کے بارے میں ہمیں ہر پازیٹیو بات ملی ہے, مثبت بات ملی ہے, کوئی منفی بات نہیں ملی, اور جنریشن آفٹر جنریشن ان کو اللہ کا رسول مانا گیا ہے, اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں, ان کو ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے اور ہم ان کے پیروکار بنے. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو تسلیم کرنا اور اس کو اللہ کا رسول ماننا, یہ ہے ایمان. اب یہاں پر وہ بات یاد کر لیجیے جو میں بار بار کہتا ہوں یہاں پر, کہ ہمارے کلمے کے دو جز ہیں, ایک ایمان باللہ ہے, ایک ایمان بالرسالت ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دو زاویوں سے اس پر آپ ضرور غور کریں. ایک تو یہ کہ ہمارا ایمان, ہمارا کلمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. دوسری بات یہ کہ یہ دونوں ہی اہم ہیں, لیکن کوئی قیامت آئی گئی ہے کہ آپ نے اس کا اختصار کرنا ہے, تو وہ اس کا اختصار محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ نہیں. اور پھر دوہرا دوں آج میں وہ بات کہ بہت سے نئے لوگ بھی موجود ہیں, اس لیے کہ آج ایک محفل نکاح ہے نماز کے فوراً بعد سنت و نوافل سے فارغ ہو کر, سب لوگ غور سے سنیں اس بات کو کہ لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ انکلوسیو نہیں ہے. کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا کہیں ثابت نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی شخص صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے تو وہ آپ سے آپ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے, اس لیے کہ جو میں نے تعریف بتائی ہے ایمان کی کہ الایمان تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا تسلیم کرنے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور اس کو حرف آخر ماننے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات نو انسانی سے متعارف کروائیں کو متعارف کروائیں, ان میں سر فہرست کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ. تو محمد الرسول اللہ میں لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے, لیکن لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ انکلوسیو نہیں. مزید سمجھ لیں اس بات کو کہ جب ہمارے بڑے, یعنی ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سوائے ہم میں سے جو کرشی یا ہاشمی ہیں, باقی ہم سب کون ہیں؟ ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں کی اولاد ہیں. جب ہمارے بڑے ایک کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے تو ہندو بڑے سر جوڑ کر بیٹھے, ان کو تشویش ہوئی کہ کہیں ہمارا مذہب ختم نہ ہو جائے. انہوں نے غور کیا کہ وجہ کیا ہے, کیوں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جوگ در جوگ ہندو مت کو چھوڑ کر. انہوں نے کہا اچھا یہ جو ہم ایک بالکل نان سینس حرکت کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کو ہم سجدے کرتے ہیں. ہاں ہاں یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. لہذا انہوں نے اپنے مذہب کا ایک توحیدی ورژن نکالا, وہ سکھ مذہب. وقتاً فوقتاً خود نہ بھی آپ ٹی وی دیکھیں تو سفر کے دوران انڈین موویز دکھائی جاتی ہیں تو ان میں پنجابی موویز جو ہوتی ہیں اس میں سکھ اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں, جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے رب ہمارا, ربو کا, ربی, ربنا, ربنا, تو وہ رب کہتے ہیں. اور تو سکھ جو ہیں وہ موحد ہیں, وہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے, اللہ کو ایک مانتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اسلام صرف دین توحید ہے, اسلام صرف لا الہ الا اللہ ہے, تو پھر آپ کو سکھوں کو بھی مسلمان ماننا پڑے گا. اسی طرح آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور اس میں آپ ٹائپ کریں جوئش ڈاکٹرنز, یہودیوں کے عقائد, تو ان کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں, وہ نبیوں کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, باسِ بعد الموت کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں, یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں. پھر کیا وہ مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں. مسلمان کوئی شخص اس وقت ہوتا ہے جب وہ انکنڈیشنلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر مان کر آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو سچا سمجھتا ہے اور حرف آخر سمجھتا ہے. اور جب تک کوئی یہ نہیں کرتا تو جتنا مرضی موحد ہو, اللہ تعالیٰ سے جتنی جی چاہے محبت کرتا ہو, لیکن وہ دائرہ اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا. دائرہ اسلام میں شامل ہونے کی شرط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. تو ایمان جو ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے, آج مسلمان کے پاس کیا ہے؟ کوئی دنیا میں عزت ہے اس کی؟ اور کس طرح پوری دنیا جو ہے اب اسلام کو, مسلمانوں کو للکار رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم امیر ہیں. وہ جو اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یہی کچھ ہے ساقی متائے فقیر, اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر, میرے قافلے میں لٹا دے اسے, لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. تو مسلمان کا اصل سرمایہ جو ہے وہ سرمایہ ایمان ہے. یہ سرمایہ ہماری جیب میں ہو اور ہم اس دنیا سے جائیں اور آخرت میں آنکھ کھولیں تو ہم امیر ہوں گے وہاں پر انشاءاللہ. اور اگر ہم اس دنیا سے گئے اور جاتے جاتے یہ سرمایہ بھی ہمارا چوری ہو گیا, ہماری جیب کاٹ لی گئی, اور دنیا اس وقت ہماری جیب کاٹنے پر تلی ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر اور طرح طرح کے ہنگامے کھڑے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمارے لیے, ہماری زبانوں سے وہ کچھ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں, نکلوانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر کسی مسلمان نے, میں نے یا آپ نے یا کسی اور مسلمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ کی مخالفت کی, آپ پر کوئی تنقیدی جملہ کہا یا اشارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی, تو آپ کا, میرا, وداؤٹ ایکسیپشن ایمان ختم ہو جائے گا. اور اس دنیا میں بھی ہم مسلمان ہو کر ذلیل رہے اور پھر آخرت میں بھی ہمارے پاس سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم سرمایہ ایمان اپنی جیب میں لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا, ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں جنت میں داخل ہونے کا حکم صادق فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ, آپ سب حضرات کو بھی, بلکہ دنیا جہان کے مسلمانوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت